بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. آج بتائیے 29 مارچ 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سمسٹر ہونے جا رہی ہے، ان کی بہت سماعت فرمائیں گے. ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم نے ایس ایس ایم ایس سیریز 80 میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ نکاح جائز ہے. شیخ صاحب یہاں پہ کہ ہمیں کتاب کے ساتھ جو ہے نکاح جائز ہے، تو شیخ محترم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چیز جائز ہے. اور ساتھ ہی اس پر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چلتینی ہیں جو کرسچن ہیں، اور وہ خنزیر وغیرہ کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جب اگر ہم ان سے شادی کریں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کھانے پینے میں اور برتن استعمال کرنے میں کیسے طریقے کار ہوگا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا تو یہ نہ کہیں کہ صرف شہر میں جائز کہا ہے، اہل کتاب کی شادی کو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اور علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے. رہی یہ بات کی وہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ شادی جب اوپر لے آئیں گے تو آپ کے گھر میں گئے ہوگی، وہ کھانا خنزیر ان کے یہاں کھانا واجب تو ہے نہیں، ان کے یہاں خنزیر کھانا واجب کہنے کے بغیر خنزیر کھائے ہوئے تو ان کی مقصیت باقی نہیں رہے گی. اور اگر خنزیر کھاتے ہیں تو یہ کون سا بڑا گناہ؟ کفر سے بڑا گناہ تو ہے نہیں، حرام ہے، کبائر میں ہے، لیکن کفر سے بڑا گناہ تو ہے نہیں. لے سب اگر کفری رمبن ہے نا، اور کسی سے شادی کرنے کو یہ مانا کہا ہے جس کے رشتے داروں اور خاندانوں کے ساتھ کھانا بھی سامنے بیٹھ کر کے کھایا جائے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور اس کے کھانے اور لوگوں سے ملنے کا حدود الگ ہے. پہلی بات آپ یہاں رہے گی تو اپنی بیوی کو خنزیر کھانے سے، شراب پینے سے انصاف منع کریں گے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہاں جا کر وہ خنزیر کھا کر کے آتی ہے تو وہ ظاہر بات یہ کیا ہے، لیکن سبادن کفرے رمبن، کفرے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ظاہر بات نہ کھائیں.
اگلا سوال بہت ہی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب، جیسا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا اور بڑا، کوئی نیچا اور اونچ نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب نہیں، سب ایک جیسے ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج مسلمانوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شیخ اپنے آپ کو جو ہے فلاں خاندان سے، اور فلاں جو ہے انصاری فلاں سے، اور فلاں فلاں کو اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم فلاں گروپ سے، فلاں خاندان سے افضل ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ آپس میں شادیاں بھی نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہی خاندان میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، تو اس کی شرعی نقطۂ نظر سے
ہم دیکھیے اس کی شرعی نقصان کوئی وجہ نہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ لوگ دین سے متعلق ان کی کمی اور کمزوری ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل، قبیلے اور خاندان بنائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعارف ہوتا ہے، تمہاری معرفت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا جائے، اور یہ وہ مصیبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی کہ امت بہت سے کام چھوڑ دے لیکن یہ کام نہیں چھوڑے گی. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ چار گناہ ایسے ہیں کہ میری امت کے کام، میری امت کے لوگ ان کاموں کو نہیں چھوڑے گی. اس میں ہے کہ الفقر بالانساب، اپنے نسب کو لے کر کے فخر کرنا. حالانکہ نسب کو لے کر کے فخر کرنا یہ کوئی فرعی چیز نہیں ہے، فخر جو ہو سکتی ہے قابل فخر تو وہ تقویٰ چیز ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک چیز اور یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمان اس سلسلے میں دوسرے قوموں کے مقابلے میں بہت ہی اچھے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ اچھی چیز ہے، نہیں، بالکل غلط ہے، لیکن دوسرے قوموں کے مقابلے میں بڑے. مثال کے طور پر ایک ادنا درجے کا شخص ہو، ہے کہ نہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ نیچی ذات کا ہو، اگر وہ قرآن پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا متقی اور پرہیزگار بن جائے، تو امام اس کو بنائیں گے، نہیں بنائیں گے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے امامت کریں گے، وہ جو فتویٰ دے گا اس کو قبول کریں گے، ہے نا. لیکن دوسری قوموں میں آپ ایسا نہیں پائیں گے. اللہ کے حال یہ جو چیز ہے وہ غلط ہے، شرعی طور پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے. شریعت نے فضیلت کا معیار سے بچا رکھا ہے، تقویٰ کو رکھا ہے، اور خاندان یہ جو ہے یہ معرفت کے لیے رشتے داری کا مسئلہ ہے کہ نہیں، یہ سارا مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے ہے. البتہ جہاں تک شادی بیاہ کا تعلق ہے، دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اونچ اور نیچ اس میں ہر ذات ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرجہ نہیں. لیکن بسا اوقات بعض معاشرتی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے, مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو بڑے اعلیٰ ہی خاندان جن کو لوگ مانا جاتا ہے, وہ شریعت کے اعلیٰ خاندان تقویٰ ہے, کسی ایسے شخص سے شادی کرتی ہے تو کیا ہے اس عورت کو ساری اس کی سہیلیاں تانا یہی دیا کریں گی نا, تانا دیا کریں گے, اس کے بچے کو لوگ تانا دیا کریں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بسا اوقات علماء اس سے پرہیز کرتے ہیں, نہ ایک اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ کی دوسری اذان بھی ہو گئی اور امام صاحب خطبہ شروع کر دیا تو ایسی صورت میں جب مسجد میں داخل ہو جاؤں تو کیا چار رکعت سنت پڑھ کر مسجد میں بیٹھوں یا تو خطبہ سنتا رہوں, صرف خطبہ سنت میں بیٹھ جاؤں؟
اس میں یہاں دو بات ہے, اولاً تو چار رکعت کا ذکر نہ کیجیے, دو رکعت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کی اجازت دی ہے, جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں وہ حدیث موجود ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہے. یہ تو پہلی بات تھی, چار رکعت کا یہاں پر ذکر نہیں بلکہ کتنا ہے, دو. دوسری چیز یہ فکر پیش کرنا کہ ہاں بھائی یہ واجب ہو اور یہ سنت ہے, واجب کو چھوڑ کر ہم سنت پر کیوں عمل کریں, ہمیں یہ چیز پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے ہم جو اللہ کا رسول مان لیا, ہم نے مان لیا, تو آپ جو کام بھی کہہ رہے ہیں بس بظاہر ہمارے لیے کیا ہے, اس کے اندر ہماری عقل سے ہماری سمجھ سے کمی ہو رہی ہے, لیکن ہم آپ کے فرمان کے تابع ہیں. آیا آپ نے حضرت صدق رسانی کو کہا تھا کہ اٹھو اور نماز پڑھو, اور آپ نے فرمایا جو آئے امام خطبہ دے رہا ہو دو رکعت پڑھ لے, تو صحابہ کرام نے اعتراض کیا خطبہ سننا تو واجب ہے نا, اور نماز پڑھنا سنت, اعتراض کیا تو اس کے اوپر عمل کر لیا. تو ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں, آپ نے جیسا کہا ہے ہم مانیں گے, ہم یہ اپنی دلیل یہاں پر نہیں پیش کریں گے یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے, ہم کل یہی پیش کرنے لگیں گے کہ ہاں بھائی جمہور علماء بلکہ اجماع کی حد تک علماء کا قول ہے کہ سلام کرنا سنت ہے, لیکن اس کا جواب دینا کیا ہے, واجب ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا, جو پہل کرے وہ افضل ہو گیا, سنت پر عمل کرنے والا افضل ہوا واجب پر عمل کرنے والے سے, تو ہم یہ سجت یہاں پر نہیں پیش کرتے, ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کرنے کے لیے کہا تو ہم وہ کرتے ہیں, وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا.
ابھی سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ اکثر محدثین کو وہابی کہا جاتا ہے, میں نے سنا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب شیخ حیات سندھی کے شاگرد تھے اور وہ نور الدین سندھی کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ, کیا ان اماموں کا عقیدہ توحید کا تھا یا خفیہ والا تھا؟
نہیں, دیکھیے اگر مولانا محمد حیات سندھی ان کے اندر کچھ تصوف ہو تو شیخ محمد عبد الوہاب ان کے پاس عقیدہ پڑھنے نہیں گئے تھے, کیا پڑھنے گئے تھے, حدیث پڑھنے گئے تھے, اور ابھی تک شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا نہیں کی تھی, یہ طلب علم کا مرحلہ ہے, یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تاریخی بیان میں آتا ہے وہیں پر کہ مولانا عبد الوہاب صاحب محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے استاد مولانا حیات سندھی رحمہ اللہ سے یہ جو صورت حال مجھ میں ہے شرک اور بدعت اس کا ذکر اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ شیخ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ یہ بھی ان چیزوں کو برا اور غلط سمجھا کرتے تھے, اس کے اوپر متعمان نہیں تھا بلکہ وہ توحید کے اوپر قائم تھے.
آگے سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب میں نے سنا ہے کہ مجامعت کے بعد یعنی بیوی سے مجامعت کے بعد بستری کے بعد کم غسل کرنا چاہیے, کم از کم وضو کرنا چاہیے, کم از کم ضرورت کے لیے تو جانا چاہیے, یعنی یہ میں نے آداب سنے ہیں, لیکن اگر کوئی ساتھی ان تینوں میں سے کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا ہے بیوی سے صحبت کرنے کے بعد, پھر 10 منٹ کے بعد پھر دوبارہ وہ صحبت کرتا ہے, نہ اس نے غسل کیا, نہ اس نے وضو کیا, نہ اس نے پیشاب وغیرہ سے فراغت حاصل کی, تو ایسی صورت میں کیا اس پر کوئی گناہ واجب آئے گا یا نہیں, کیا اس کے آداب میں اس کی کیا اہمیت ہے؟
یہ شادی کے آداب میں ہے اور یہ سنت کا طریقہ ہے, واجب نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سنا نہیں ہوگا, البتہ یہ ہے کوئی آدمی اس کا ایک توجہ ہونا بھی ہے اور کہ ہاں یہ کب کرنے کی بات ہے بات, پھر اس کو گنا ہوگا, لیکن ویسے ہی اگر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھا ہے لیکن کبھی کے بعد سستی کی بنیاد پر اس سے ہو جاتی ہے, اس طرح اس میں کوئی خاص بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا جس پوسٹ کے اندر سوال و جواب کی شکل میں شیخ الاسلام کا نام دیتے ہوئے سوال و جواب دیے گئے ہیں. جیسے کہ سوال ہے کیا میت قبر میں کلام کرتا ہے؟ جواب دیتے ہیں جی ہاں میت قبر میں کلام کرتا ہے اور جو اس بات اس سے بات کرے تو سنتا بھی ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے انہم یسمعون قرآن نعالهم اور صحیح حدیث میں ہے کہ میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے من ربک وما دینک ومن نبیک خلق مجموع الفتاوى جن نمبر 4 صفحہ نمبر 273. اور بھی آگے لکھتے ہیں کہ کبھی میت کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے اور کلام بھی کرتا ہے اور چیخ بھی مارتا ہے اور کبھی مردہ خبر سے باہر بھی دیکھا جاتا ہے. مجموع الفتاوى جن نمبر 5 صفحہ نمبر 526. یعنی بہت ساری یہ لمبی تفصیل ہے تو ساتھی اس بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے؟
دیکھیے اصل میں شک و شبہ کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. مسئلے دو ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا میت سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت بولتا ہے کہ نہیں بولتا. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ سب لوگ کہتے نہیں بلکہ سب یتکلم. ترجمانہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی تقلیل پر یہ آتا ہے جانتے ہیں جو مبالغہ پر استعمال ہوتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں. اصل چیز ہے کہ مردے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کا دنیا سے تعلق ختم ہے. لیکن بعض خاص حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقصد کے لیے ایسا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اصل یہ ہے کہ مردے قبر سے باہر نہیں آتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بطور عبرت کے کوئی ایسا حادثہ ظاہر کر دے تو اس کا یہ مطلب جو ہے کہ سارے ہی مردے ہی قبر سے باہر آیا کرتے ہیں. جیسے امام منذری رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترغیب میں نقل کیا ہے نا کہ کئی بزرگ ہیں جو ایک کہیں باہر جا رہے تھے, دیکھا ایک عورت سوٹ کاٹ رہی تھی ہے نا, اور ایک آدمی اثر کے وقت قبر سے نکلتا ہے, اس کے پیروں میں زنجیر ہے اور گدھے کی جو چیخ مارتا ہے اس کی قبر میں داخل ہو جایا کرتا ہے. تو بشرطے سے یہ قصہ ہمارے اور آپ کے عبرت کے لیے ہے کہ آدمی نے کون سا ایسا گناہ کیا تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بال سے عبرت رہے. جیسے قرآن واضح میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, آپ نے اسے کسی جنگ میں بھیجا تو اس میں کچھ گڑبڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توقع کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو جب وہ قبر دفن کر دیا گیا تو قبر نے اس کو باہر پھینک دیا, پھر دفن کیا گیا پھر باہر میں پھینک دیا. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا بیان سنایا تھا؟ قبر اس سے برے لوگوں کو بھی قبول کرتی ہے, لیکن اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دیا ہے تاکہ تمہارے بھائی سے عبرت ہو. تو اگر ایسا کہیں حادثہ پیش آ جائے یا بعض حدیثوں سے ثابت آ جائے تو اس کو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کبھی کبھار اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں, ہے نا. یا کسی بزرگ کو اگر دیکھ لیا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے ان کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ان کی یہ خواہش سے ان کو نماز میں مزہ آتا تھا, نماز میں مزہ آتا تھا, تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ان کو نماز پڑھنے کی مہلت دے رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لوگ پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مردوں سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے, مردوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے. دونوں الگ الگ مسئلے ہیں, دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. ایک شخص کو اگر ہم زندہ مانتے ہیں وہ ہماری بات سنتا ہے مانتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہماری مدد بھی کر سکتا ہے, ہماری مدد بھی کر سکتا. دونوں الگ الگ مسئلے. یہ کوئی ضروری نہیں جو ہماری بات سنتا ہو وہ ہماری مدد بھی کر سکتا ہو, جو ہماری بات کا جواب دیتا ہو ہماری مدد بھی کر. دنیا میں آپ دیکھ لیجیے, ایک شخص ہے سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے اور ایک اپاہج لوڑا لگڑا آدمی سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے زندہ ہے, وہ چیختا ہے اس کی بات سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, بولتا ہے اس کی بات جواب دیتا ہے نہیں دیتا, لیکن کیا اس مدد کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردے زندوں کی مدد کر سکتے ہیں, ان کی دعاؤں کو جواب دے سکتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ لیکن یہ کیونکہ غیبی چیز ہے نا, ہم غیبی چیز کئی بار میں اس کے ذریعے سے کہہ چکا ہوں, غیب پر ہم اتنا ہی ایمان لے آتے ہیں جتنا ہم سے ثابت ہے اس سے ہم نتائج اخذ نہیں کرتے ہیں ورنہ مشکلات بڑھتے چلے جائیں گے, پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہم اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی برزخی زندگی حاصل ہے لیکن دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے جاتے کہ نہ جاتے, تو سوچنے کی بات ہے. آیا صحابہ کرام کے زمانے مشکل سے مشکل وقت آیا کہ لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے جنگ جمل ہے, جنگ جمل ہے, جنگ سستیم ہے, یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا واقعہ چند قدم پر موجود ہے, لیکن کوئی بھی صحابی یہ نہیں کہے کہ بھائی مسئلے کا حل یہ ہے چلو اللہ کے رسول کے قبر کے اوپر, وہاں آپ سے کہتے ہیں ہمارے مسئلے کا حل نکل, کسی نے ایسا نہیں کہا. تو سننا مردوں کا یہ الگ مسئلہ ہے, اور وہ کسی کی کریا درسی کر سکتے ہیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. سماج نے تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مسئلہ سیدھا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندوں کی آواز سنا دیتا ہے, زندہ کبھی کبھار لوگ ہو سکے بات کا جواب بھی دیتا ہے, لیکن اس کی کیا کیفیت ہے یہ نہیں ہے نا. وہی واقع تیمیہ جو جن کا کون نقل کر رہے ہیں وہ اس سلسلے میں سخت متشدد قسم کے ہیں کہ ہاں بھائی مردوں سے لحاظ نہیں کیا جاتا, جیسا کہ ان کے کلام صحیح ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے اور مسجد ہے جو 6 کلومیٹر دور ہے, اور وہاں پر وہاں پہنچنے کے ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں ہمارے مسجد میں یہاں پر ایک جانماز لا کر دے دی ہے اور اس نے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, یہ تو ایک طرح سوال ہے کہ کیا ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور آزادی دینے کی ہم دیتے ہیں تو اذان ہم کبھی 5-10 منٹ لیٹ رہتے ہیں, اور ساتھ ہی میں ہم لوگ جیسے ہی اذان ختم ہو گئی اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر اب ہمارے علاوہ اور کوئی آنے والا نہیں ہے, تو کیا ہمارا اذان کے فوری بعد نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟
دیکھیے پہلی چیز جہاں تک تعلق ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے, یہ نہیں کہ اکیلے پڑھنا. یہ کریم فرمان ہے کہ کسی گاؤں میں کھیڑے میں دو آدمی رہتے ہیں اور اذان دے کر کے نماز نہ پڑھیں جماعت سے, تو شیطان ان کے اوپر قبضہ کر دیتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ بہت اچھا ہے نا, اس کی وجہ سے آپ لوگ کمرے میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اسی جگہ پر اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھیں. دوسری چیز جس کا تعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان دے کے فوراً جماعت کھڑی کر دیتے ہیں, جماعت کھڑی کر دیتے ہیں, ظاہر بات جو نمازوں میں سنت ہے وہ سنت تو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, سنت کو برابر چھوڑ دینے کا عادی بن جانا اس چیز غلط ہے نہ. آپ لوگ مسافر ہیں کہ آپ لوگوں کو سنت نہیں ہے, لیکن جیسے عصر کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, جس سے پہلے سنتیں متعین نہیں ہیں, تو اگر آپ اذان دے کر کے سارے لوگ آ گئے ہیں کسی کا انتظار نہیں ہے فوراً اذان دے کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شرک کے اصغر و اکبر دونوں کی تعریف بتا دیں, نہیں یہ بھی واضح کر دیں گے دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا اصغر اور اکبر کے مرتکب سبھی جہنم میں جائیں گے.
شرک اکبر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے کام, اللہ کے حقوق میں کسی کو حصہ دینا, برابر کا حصہ دینا یا تھوڑا حصہ دینا, ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے, غیب جاننا ہے, ہے کہ نہیں؟ اب کسی آدمی کو یہ اختیار دینا کہ ہاں بھائی جیسے اللہ کو غیب کلی حاصل ہے اس کو بھی غیب کلی حاصل ہے, یا غیب کلی نہیں وہ کبھی کبھار غیب کی بات یہاں کی بتا دیتا ہے, ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے جیسے نماز پڑھنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, نماز میں رکوع ہے اور سجدہ ہے, ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے نماز نہ پڑھیں پوری لیکن اس کے لیے سجدہ کریں, اس کی تعظیم میں, اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, یا یہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. ظاہر بات یہ چیزیں شرک اکبر, غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ پیش کرنا ہے کہ نہیں؟ شرک اصغر وہ ہے کہ جو شرک اکبر کا وکیلہ بن جائے, یا احادیث میں اسے شرک کہا گیا ہے لیکن شرک اکبر کے مقام تک نہیں پہنچتے,
جیسے تعویض لٹکانا ہے, اور وہ تعویض خصوصا جو قرآن مجید اور آیات احادیث شریف سے جو دعائیں ہیں اس پر مشتمل نہ ہو, جنڈے وغیرہ جو ہوا کرتے ہیں انہیں پھر کہا گیا ہے غیر اللہ کی قسم کھانا ہے, غیر اللہ کی قسم کھانا ہے. تو یہ چیزیں شرک اصغر ہیں, یا وہ کام جو شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر قبروں کی تعظیم ہے, قبر کی تعظیم ہے, یہ چل چل کر کے شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو جو چیز شرک اکبر نہیں ہے لیکن حدیث و قرآن میں اسے شرک کہا گیا ہے, یا شرک اکبر کا سبب بن سکتی ہے, وہی کہا شرک اکبر ہے. یہ تو پہلی چیز ہے. اب دونوں کے نام سے تعریف سے ان کا فرق سمجھ لیا گیا ہوگا. ویسے موٹا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب دائمی جہنمی ہے, اور شرک اصغر کا مرتکب دائمی جہنمی نہیں ہے. شرک اکبر کا مرتکب مسلمان یعنی مذہب اسلام سے خارج ہے, مرتد سمجھا جائے گا. شرک اصغر کا مرتکب مذہب اسلام سے خارج نہیں بلکہ وہ مسلمان فاسق سمجھا جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ شرک اصغر گناہ کبیرہ سے بڑھ کر کے, شرک اصغر گناہ کبیرہ سے بڑھ کر کے. تیسری چیز جو اس میں ذکر کی گئی, سوال کیا گیا ہے کہ آیا کیا شرک اکبر کی طرح شرک اصغر کا مرتکب بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا یا جہنم میں جائے گا؟ دیکھیے شرک اکبر کا مرتکب اس میں کوئی شک نہیں, وہ جہنم میں, لیکن شرک اصغر کا مرتکب کوئی ضروری نہیں کہ جہنم میں جائے, کوئی ضروری نہیں کہ جہنم میں جائے. اب اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اس آیت کے ضمن میں داخل ہے کہ نہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اس میں داخل نہیں, اللہ تعالیٰ کی مشیت پر, اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی پسند کرے اور نہ چاہے تو اس کو بخش دے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ نہیں, وہ کیا ہے, اس کی پکڑ ہے, لیکن پکڑ کوئی ضروری نہیں کہ جہنم ہی میں جائیں, اللہ ویسے عذاب دے سکتا ہے. فکر کے میدان میں جو اسے تکلیفیں پہنچے پریشانی لائق ہو, قبر میں جو اسے پریشانی لائق ہو, کھو سکتا ہے اس کا سارا بن جائے. جی
جو پکڑ ہوگی ان کی دلیل کیا ہے اس بنیاد پر؟
بس ان اللہ لا یغفرن شرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, صرف جتنے گناہ ان کو معاف کر سکتا ہے.
عموم لفظ عموم بات ڈالا,
ہاں اس پر انہوں نے صرف پر عموم کر لیا, صرف قدم صرف کو.
ابھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم, یہ نہر فاطمی کیا ہے؟ ہندوستان میں اکثر سنا جاتا ہے شادی کے موقع پر.
نہر فاطمی کوئی چیز نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ نہ مہر فاطمی کیا ہے اور نہ مہر فاطمی کے انتظام کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, یہ خالص ہندوستان کی بدعت ہے, اس طرح اور کہیں نہیں کہی جاتی.
اگلا سوال ہے, شادی پوچھتے ہیں کہ زکات کا پیسہ کسی غریب مستحق لڑکی کی شادی میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
دیا جا سکتا ہے, زکات کا پیسہ کسی غریب مستحق لڑکی کی شادی میں دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے.
مکمل طور پر دیا جا سکتا ہے, ایک ہی آدمی یعنی سارا پیسہ اپنا ایک لڑکی کو دے
سکتا ہے؟ ضرورت ہے نا, اس کی ضرورت کتنے میں پوری ہو جائے گی, کیونکہ زکات وغیرہ کا پیسہ جو دینا ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دینا ہے, جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہوگا اس کو دیا جائے, اپنے پیسے سے نہیں دوسرے کا پیسہ بھی لے کر, ہاں بھائی آپ نے زکات ہمیں دے دو کہ میں اس کو شادی کر دوں, تو کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی نے گروپ نمبر 3 سے ابھی سوال کرتے ہیں کہ سفر میں نے ایک پوسٹ پڑھی ہے جس میں آیت کی طرح لگتا ہے یہ جملہ, لکھتے ہیں کہ ہائی کیسی ہے یہ بات, تم تو پنجن مخصین فخرت کو ان اوڑا, یعنی اردو میں ترجمہ لکھا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, بس میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں, پھر کہتے ہیں کہ فاخلا فرفل کا لے کر آ رہا, اور پھر میں نے کائنات پیدا کی تاکہ میں جانا جاؤں. بہرحال یہ مدھم جملوں کو لے کر کافی پریشان ہے کہ آخر یہ کیا قرآن کی آیتیں ہیں یا حدیث کی آیتیں ہیں, کہاں سے یہ چیز آئی ہے, اس کا کیا معنی مطلب ہے؟
یہ ایک من گھڑت اور صوفیوں کے ہاں مشہور حدیث ہے
اسکے ذریعے وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کو اظہار کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مظہر ہے. خبریں لیکن نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث رسول ہے، نہ اس پر کوئی دلیل ہے. یہ سخت جو ہے صوفیوں کا من گھڑت باتیں ہیں.
اگلا سوال تھا کہ پوچھتے ہیں کہ سب تارے زمین اپنے ایک لیکچر میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنا تھا، پھر کیا یہ بات کی حقیقت ہے؟
سر دیکھیے، شیخ ارے زمین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ موضوع اور من گھڑت حدیثوں کے بیان کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دنوں کو نرم کرنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت دے. میں قدیماً صوفیہ کے بارے میں پڑھتا تھا اور خوب تعجب ہوتا تھا کہ صوفیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول پر حدیث نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول کے لیے حدیث کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے آئیں. تو شاید یہی نظریہ طارق جمیل صاحب کا ہے. اللہ نے ہر مسلمان کو حق کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مہر اللہ کے رسول پر ضرور تھا، یہ بات قطعاً غلط ہے. سراسر جھوٹ اور من گھڑت روایات ہیں، اس کی کوئی حدیث ضعیف دی گئی ضعیف حدیث بلکہ جہاں من گھڑت حدیث ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میت کو سر کی طرف لے جانا چاہیے یا پیروں کی طرف سے لے جانا چاہیے؟
سنت کا طریقہ ہے کہ میت کو سر کی طرف سے لے جائے، لیکن سر کی طرف سے لے جائے. جی، یہ سنت کا طریقہ ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر مجاہد تو مسلم پولیس والا جنگ کے دوران رکاوٹ بنائے تو کیا مجاہد اس کو مار سکتا ہے؟
دیکھیے، مسلمان پولیس ہے، اگر فوج مسلمان ہے، حکومت مسلمان ہے، تو آخر وہ کیوں روک رہا ہے؟ وہ دکھتا ہے رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اور مجاہد کیا اپنے طور پر فیصلہ کر لے گا جہاں وہ جہاد کرنے جا رہا ہے؟ جہاد کے لیے میرے نزدیک خاص طور پر جہاد اگر ہجوم ہے تو امام وقت کی ضرورت اجازت ضروری ہے. بغیر امام وقت دے گا کہ کوئی آدمی جہاد نہ کرے. تو یہ پولیس والا کیوں روک رہا ہے؟ آیا امام وقت کے کرنے سے روک رہا ہے یا کہ وہ آپ کی مخالفت اور آپ کی دشمنی میں روک رہا ہے؟ جی،
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مثلاً اگر کسی نے بچپن میں یعنی ماں باپ نے اگر کسی کا نکاح کروا دیا ہو یا بات دے دی ہو، زبان دے دی ہو، یعنی کہ ہماری لڑکی سے تمہارا لڑکا، تمہاری لڑکی سے ہماری لڑکی، عموماً ہندوستان پاکستان میں کیا جاتا ہے کہ بچپن میں ماں باپ طے کر لیتے ہیں کہ جس کا ہو جائے گا یہ شادی ہوگی. تو اب شادی پوچھتے ہیں کہ کیا بڑے ہونے کے بعد اس کا خیال کرنا، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یا وہ نکاح ہو جائے گا یا اس کو توڑ دیا جائے گا؟ اگر نکاح بھی ہوا تھا کیا وہ نکاح باقی رہے گا؟ اگر نکاح نہیں ہوا تھا صرف زبان دی گئی تھی تو کیا پھر وہ زبان کا خیال رکھا جائے گا ضروری ہے، یا لڑکی یا لڑکی کو اختیار ہے اس کو ترک کرنے کا؟
دیکھیے بھائی، اگر نکاح نہیں ہوا ہے صرف بات دی گئی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، تو نکاح نہیں مانا جائے گا. لیکن جس طریقے سے ایک معاملہ طے ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہو پاتا، مکمل نہیں ہو پاتا، تو دونوں کو بلا صبح کسی کو ترک کر دینے کا حق حاصل ہے. اسی طریقے سے اگر نکاح ہو گیا ہے اور مختصی نہیں ہوئی اور بلوغت کے بعد سمجھدار ہونے کے بعد لڑکا کہتا ہے مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے، تو اس کو اختیار حاصل ہے. اس طریقے سے لڑکیوں کو بھی اختیار حاصل ہے. شادی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس بارے میں والدین اپنی بیٹی کو یا اپنی بیٹی کو کسی خاص مرد یا کسی خاص لڑکی سے شادی پر مجبور نہیں کرتے. جی،
سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز کے بالکل آخر میں مطلب سلام کہتے وقت انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
ظاہر بات ہے نماز باطل ہو جائے گی. نماز اس کی
سلام پھیرنا باقی
تو ٹھیک ہے، نماز باطل ہے، اس لیے کہ نماز میں ہے ابھی نا.
سفر ہنسی کی روز خارجی
نہیں بھائی، سفر ہنسی سے جان بوجھ کوئی کرے تو نہیں کہ اپنے آپ خارج ہو جائے. نماز سے خروج کی نیت سے ایسا کرے، يعني خلاص هو ده كده انا ما عارف ايه هو بص هنا كده السلام عليكم ولا كافر يا ابنها ये इसलिए है नहीं कि वो जो है नहीं जो मैं इतराब देना चाहता हुआ खारिज हो गए उनकी हारी नहीं है मसले को समझना चाह रहा
हूँ अगर नियत कर ले तो
हाँ अगर नियत कर ले कि हाँ अब मैं जो इसी जरिए से अपनी नमाज को बातिल कर रहा हूँ तो ये है वरना असल मसला है कि जैसे कुरान तिर्मिज़ी की रवायत है कि तहरीम हा तकबीर व तहरीम हा अस्तस्लीम नमाज के खुरूज के लिए अस्सलाम वालेकुम कहना ये जरूरी है تو اگر کسی کو ایسی حالت پیش آ جائے اور وہ درود تک پڑھ چکا ہے تو اپنا سلام پھیر دے بجائے اس کی اپنی پوری نماز خراب کرے بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہی کے ساتھ کیا نہیں شریک ہے وہ ہے نا تو اگر کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کیے بغیر اگر وہ صرف اتنا ہی باقی سلام پھیرنا باقی ہے سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے تو کہنے مطلب اگر اکیلے ہیں کسی سلام پھیرنا باقی ہے یا درود کے بعد کچھ اور پڑھنا باقی تو اور نہ پڑھے اور سلام پھیر دے شرط یہ ہے کہ وہ تشہد یعنی اللہ تحیات اور اللہم صلی علی محمد یاسر ایک پڑھ چکا ہو
اگر ایک سلام پھیر لیا تو سلام
پھیر جائے گا یہ سلام پھیرنا باقی نکل جائے گا
جزاكم الله خيرا وانتم جزاء يسمى سيد المسجد سيد السيد بشكي امید جفت بسنیں گے اور سنگوں سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ